پھر ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، پھر ان کو بھول جاتے ہیں، وہ پیٹرول پھر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس قسم کی مجلسیں اور پڑھنے اور پڑھانے کو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فریضہ عائد کیا، یہ پھر اس بیٹری کو چارج کر دیتا ہے اور پھر نئے سرے سے انسان ان تمام چیزوں کو اپنے عمل میں لے آتا ہے۔ اسی لیے یہاں پر بھی یہ فضیلت بتائی گئی کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کا علم حاصل کرے اور پھر اس کو آگے سکھائے بھی، کیونکہ صرف سیکھنا کافی نہیں، سیکھنے کے بعد انسان جلد بھول جاتا ہے اگر اس کو زندگی میں دوسروں تک نہیں پہنچاتا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم پر ذمہ داری عائد کی اور فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے آگے پہنچاؤ خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہمیں سب سے پہلے تو اپنے مسلمانوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، جیسا کہ قرآن پاک ہی میں آتا ہے ھذا بلاغ للناس، کہ یہ قرآن پہنچانے کی چیز ہے لوگوں تک، ولینذروا بہ، تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، ان کو آگاہ کیا جائے کہ ان کے رب نے ان سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ اگلی حدیث ہے وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران متفق عليه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اور عمدگی سے قرآن حکیم پڑھ لیتا ہے، یعنی روانی کے ساتھ، اچھے ادائیگی کے ساتھ، اچھے انداز میں، وہ قیامت کے دن نیکوکار اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اور جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اور ہکلاتا ہے، یعنی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس کو اس پڑھنے کا دگنا اجر ملے گا۔ تو یہاں پر دو مختلف گروہوں کا ذکر کیا گیا، ایک وہ لوگ کہ جو قرآن پاک بہت اچھی طرح پڑھتے ہیں، کس طرح جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور حق میں کیا بات آتی ہے کہ اس کے مخارج اور اس کی ادائیگی کو ویسے ہی کیا جائے جیسے کہ وہ نازل کیا گیا ہے، اس میں اپنی طرف سے نہ کمی کی جائے اور نہ زیادتی کی جائے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کو اس کا پورا حق دینا کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی نہ ہو۔ تو قرآن پاک کو بھی جب پڑھا جائے تو مثال کے طور پر جہاں کھڑی زبر ہے اس کو کھڑا کر کے ہی، لمبا کر کے ہی پڑھا جائے، مد کو مد ہی پڑھا جائے، شد کو شد ہی پڑھا جائے، اسی طرح جزم اور غنہ اور ان تمام چیزوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے چند الفاظ کو اگر ہم لمبے کو چھوٹا یا چھوٹے کو لمبا کر دیں تو اس سے معنی پر کتنا بڑا اثر پڑتا ہے۔ مثلاً ایک لفظ ہے قالا، قالا کا مطلب ہے اس نے کہا۔ اب بہت دفعہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ آتا ہے کہ قال اللہ تعالی، یا اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، لیکن جب اس کو اگر قالا کو قالا کر دیا جائے، لام کو دو زبر کے برابر پڑھ لیا جائے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو نے کہا۔ اور مثلاً اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے، جب ہم اس کو بلا وجہ لمبا کریں گے قالا تو وہ دو کی طرف اشارہ ہو جائے گا، جو ایک غلط بات ہے۔ اسی طرح قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، اور کل کا مطلب ہے کھا لیجئے۔ اسی طرح حامد ہے کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب تعریف ہے، اور حامد جو ہے وہ کسی چیز کو برباد کرنا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کے مخارج کا اہتمام نہ کیا جائے، جان بوجھ کر اس میں سستی کی جائے، تو یہ بھی قابل مواخذہ بات ہوتی ہے۔ جو لوگ علم تجوید سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ قرآن پاک میں لحن جو ہے اس کی ایک قسم حرام ہے، کہ جس سے معنی میں تبدیلی آ جاتی ہو اس کی اجازت نہیں، اور یہ بھی قرآن پاک کی حفاظت ہی کے لیے اس کی پابندی مسلمانوں پر عائد کی گئی۔ اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اس طرح کے الفاظ میں انسان غلطی کر جاتا ہے، جیسے منذر کا مطلب ہے ڈرانے والا، اور عموماً یہ پیغمبروں کے لیے لفظ استعمال ہوا، اور منذر کا مطلب ہے جس کو ڈرایا گیا، اور یہ ان کی قوموں کے لیے استعمال ہوا جن پر طرح طرح کے عذاب آئے۔ اب اگر ایک انسان منذر کو منذر پڑھ رہا ہے تو یہ لحن جو ہے یا اس کو اس طرح تبدیل کر دینا جو ہے یہ حرام کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی باتیں اتنی نوٹس نہیں کرنی چاہیے، تو بات یہ ہے کہ اپنے دنیا کے معاملات میں تو ہم ان باتوں کو اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس کے بارے میں بہت کیئرفل ہوتے ہیں۔ اپنے لباس میں ہم چھوٹا سا داغ دھبا برداشت نہیں کر سکتے، اپنے رہن سہن میں کوئی چھوٹی موٹی کمی بیشی نہیں کر سکتے، لیکن قرآن ہی کے معاملے میں یہ زیادتی کیوں اور اسی کو اتنا آسانی سے کیوں لے لیا جاتا ہے؟ تو اس کا اہتمام جو ہے اپنے طور پر کوشش کرنا ضروری ہے. ہاں اگر انسان کوشش کے باوجود نہ کر سکے تو پھر اگر اس سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا وہ رواں نہیں پڑ سکتا تو بھی اس کی کوشش کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں. لیکن پہلا اجر جو ہے وہ پہلا اجر ہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار اور بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، یعنی الملا الاعلی کہا گیا قرآن پاک میں ایک جگہ پر کہ بلند سردار، یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ چنے ہوئے فرشتے کہ جو انتہائی اس کے قریب مخلوق ہیں، تو ایسے لوگوں کو ان کے ساتھ مقام ملے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کسی ایسی مجلس یا محفل میں ہوتے ہیں جہاں پر مختلف لوگوں کے لیے سیٹنگ ارینجمنٹ مختلف ہوتی ہے، اس میں جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا کے اعتبار سے مخصوص قسم کی کرسیاں ہوتی ہیں، مخصوص قسم کے بیٹھنے کی جگہیں، یا مخصوص گیلریز یا مخصوص سٹیج، اور باقی لوگ جو ہیں وہ دوسری جگہوں پر ہوتے ہیں. تو وہ بیٹھنے کے جو مقام ہیں ان کے اعتبار سے بھی مراتب کا فرق پتہ چلتا ہے. تو اسی طرح قیامت کے دن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کچھ لوگ موتیوں کے ممبروں پر ہوں گے، عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوں گے، اور کچھ لوگ اسی طرح بزرگ فرشتوں کے ساتھ ان کی مجلس ہوگی کہ جہاں ان کو بہت بلند اعلیٰ مقام دیا جائے گا. ایسے لوگوں کو حشر کے میدان میں بلند ترین مقامات پہ بٹھایا جائے گا، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن پاک کو بہترین طریقے سے پڑھنے والے ہوں گے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اس پڑھنے میں پھر ایک بات یاد رکھیں کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. اگر آواز کو خوبصورت بنایا جائے تو وہ قرآن کا ایک حق ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملم یا تغنا بالقرآن فلیس منا، جو قرآن میں غنا پیدا نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا زینوا اصواتکم بالقرآن، قرآن پاک کے ساتھ اپنی آوازوں کو خوبصورت بناؤ. تو وہ خوبصورتی بنانا یا اس کا پیدا کرنا نیچرل انداز میں تو ضروری ہے، لیکن اس میں بلا وجہ کا تکلف جو ہے وہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، یا صرف لوگوں کا دل لبھانے کے لیے ایسا کیا جائے تو وہ بھی درست نہیں. اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر اتنا کان نہیں لگاتے، یعنی اتنا غور سے اس کو نہیں سنتے جتنا نبی کی اس آواز کو جب وہ خوش الہانی سے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ آواز کائنات کی آوازوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. پھر اس کے بعد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مومن کی مثال جو قرآن حکیم پڑھتا ہے نارنگی جیسی ہے، اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ بھی اچھا ہے، اور اس مومن کی مثال جو قرآن حکیم نہیں پڑھتا کھجور جیسی ہے کہ اس کی خوشبو تو نہیں ہے اور اس کا ذائقہ عمدہ ہے، اور وہ منافق جو قرآن حکیم پڑھتا ہے اس کی مثال نازبو کی طرح ہے، اس کی خوشبو اچھی ہے اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے منافق کی مثال اندرائن تمے کی طرح ہے کہ اس کی بو تو ہے نہیں اور اس کا ذائقہ تلخ ہے. یہاں پر مختلف قرآن پڑھنے والوں کو مختلف چیزوں سے ریلیٹ کیا گیا، ان سے مثالیں دی گئیں. سب سے پہلے تو اس مومن کی مثال جو قرآن پاک پڑھتا ہے، فرمایا کہ وہ ایسے جیسے ایک نارنگی ہوتی ہے، جیسے ایک تو اورنج ہوتا ہے اور اس سے ملتا جلتا نارنگ، یعنی نارنگ جس کی خوشبو بھی اچھی ہے اور ذائقہ بھی اچھا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی کھانے کی چیز جب اس میں خوشبو اچھی ہو اور ذائقہ چاہے بہت اچھا نہ بھی ہو، وہ زیادہ اچھا لگتا ہے انسان کو کھانا بنسبت اس چیز کے کہ جس کا صرف ٹیسٹ اور اس میں خوشبو نہ ہو. یعنی کسی بھی کھانے کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے جب اس کے اندر خوشبو اچھی ہوتی ہے. تو اسی طرح اس مومن کی شان بلند ہے اور اس کی ذات، وہ ایک خوشبودار ذات ہے، اس سینس میں کہ وہ قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھنے کی جو روشنی ہے یا قرآن پڑھنے کا جو اثر ہے نہ صرف یہ کہ اس کی ذات کو فائدہ دیتا بلکہ وہ دوسروں تک بھی پہنچتا ہے، اور وہ دوسروں کے لیے بھی ایک باعث کشش ہو جاتی ہے وہ چیز. اور وہ مومن جو قرآن پڑھتا نہیں، یعنی جانتا تو ہے پڑھنا لیکن اس کا اہتمام نہیں کرتا، کیونکہ بہت سے لوگ قرآن کو سمجھتے بھی ہیں، قرآن کو گھر میں رکھتے بھی ہیں لیکن صرف خاص موقعوں پہ پڑھتے ہیں، مثلا کوئی مر جائے یا کوئی شادی شروع ہونے والی ہو یا کوئی ایسا ہی اور خاص موقع ہو یا کوئی مشکل وقت آ جائے تو صرف اس وقت قرآن کھولتے ہیں، یا قرآن کے بھی صرف مخصوص اوراق کھولتے ہیں، قرآن پاک کو جیسے کہ ایک مسنون طریقہ ہے کہ سال بھر پڑھا جائے اور سال میں کم از کم ایک دفعہ ضرور ختم کر لیا جائے، یعنی کم از کم اتنا ہو کہ انسان ایک دفعہ ضرور اس کو پڑھ لے، اور رمضان میں ایک دفعہ کم از کم پڑھا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی طریقہ تھا کہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ جتنا حصہ قرآن پاک کا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دور کیا کرتے تھے، یعنی ان کو سنایا کرتے تھے، اور اس لیے تاکہ پختگی ہو جائے. اور دوسرا مومن وہ ہے کہ جو پڑھتا نہیں ہے لیکن ویسے اہل ایمان ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، عمل اچھا ہے، لیکن قرآن سے خاص شغف نہیں، تو وہ صرف میٹھا ہے ایمان کی وجہ سے لیکن اس کی وہ حیثیت نہیں. اور اسی طرح منافق کی مثال دی گئی کہ جس کے دل میں ایمان نہیں، دل کا کھوٹا ہے، اگر وہ بھی قرآن پڑھتا ہے دکھاوے کو تو اس کی خوشبو ایسے ہے جیسے وہ ایک خوشبودار بوٹی، ریحانہ کا لفظ ہے، ناز بو یا نیاز بو جس کو بولتے ہیں، جس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اگر اس کو کھایا جائے تو اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، کہ وہ خود تو اس کے اندر چونکہ ایمان نہیں اس لیے اس کی ذات سے کسی کو فیض نہیں ہوگا، لیکن قرآن خواہ منافق بھی کیوں نہ پڑھے، جب وہ پڑھتا ہے اس کے منہ سے بھی نکلتا ہے تو اس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہے، یعنی وہ قرآن کی خوشبو ہوتی ہے اس منافق کی نہیں. پھر اسی طرح اور جو منافق قرآن پڑھتا ہی نہیں تو وہ تو ایک کڑوی اندرائن کی مثال یہاں دی گئی، تمے کی طرح، یہ ہنزلہ کا لفظ استعمال ہوا، اناکارڈیم اس کو بولتے ہیں، تو یہ کڑوا ایک، یعنی اگر کوئی کھا لے تو اس سے موت بھی ہو سکتی ہے. واقع فرمایا کہ نہ تو اس کی روح ہے اور نہ ہی اس کا ذائقہ اچھا ہے، ذائقہ بھی اس کا کڑوا ہے، یعنی اس میں تو بالکل کسی طرح کی کوئی خیر نہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور بعض دوسری اقوام کو پستی میں گرا دیتا ہے. یعنی یہی قرآن کچھ لوگوں کی عزت کا سبب بنتا ہے، بلندی کا سبب بنتا ہے، اور کچھ لوگوں کی ذلت کا سبب. اور یہ فرق کس لیے کہ جو اس کو پڑھے اس کا حق ادا کرے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اس سے تعلق رکھے پھر وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو. اقبال نے بھی اس بات کو ایک شعر میں واضح کیا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ مسلمانوں کی پستی کا حال، حالانکہ مسلمان ہیں، ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر لیکن اس کو چھوڑ چکے ہیں، تارک یعنی ترک کرنے والا، اور تم خوار ہوئے یعنی زمانے میں ذلیل و خوار ہو گئے قرآن کو چھوڑنے کے بعد. تو یہ بالکل اسی حدیث کا وہ شعر مفہوم بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے، اور عربوں کی مثال ہمارے سامنے کہ جن کی کوئی دنیا میں ویلیو ہی نہیں تھی، کوئی قدر و قیمت نہ تھی، قرآن کے آنے کی وجہ سے اور قرآن کو لے کے اٹھنے کی وجہ سے وہ زمانے بھر کے امام بن گئے اور دنیا بھر میں چھا گئے، اور اب تک بھی 1400 سال گزرنے تک بھی زمین کا ایک بڑا حصہ ان کے کلچر اور ان کی تمام چیزوں سے انفلوئنسڈ ہے، اور یہ سب قرآن کی برکت کی وجہ سے، ورنہ وہ تو جزیرۃ العرب میں چاروں طرف سے کٹے ہوئے اور سکڑے ہوئے تھے. کیونکہ آپ اگر نقشے پر غور کریں تو ان کے آس پاس کچھ سمندر ہے، کچھ صحرا ہے، اور زمین ان کی ایسی نہیں کہ جو بہت زرخیز ہو، تو ان کے پاس تو ترقی کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس کتاب نے اور اس کی تعلیمات نے ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا. اگلی حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کے علاوہ کسی شخص پر رشک کرنا درست نہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے قرآن حکیم کا علم عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اس پر عمل کرتا رہتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالی نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا رہتا ہو. یعنی یہ دو لوگ جو ہیں وہ انتہائی قابل رشک ہیں اور ان کی تقلید کی جانی چاہیے، ایک وہ جسے قرآن پاک کا علم، اور یہاں عربی عبارت میں آپ دیکھیں کہ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ، وہ کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ، تو قیام بل کا مطلب ہے اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا، کہ جو دن رات یعنی جب کوئی کام کرتا ہے، جب کوئی بات کرتا ہے تو وہ اسی کتاب کے مطابق کرتا ہے، اور دوسرا جس کے پاس مال ہے اور وہ اس کو بندوں پر خرچ کرتا ہے اور دن رات اور آگے پیچھے، تو یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ اجر میں بہت بڑھے ہوئے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت براء بن عازب سے روایت ہے، فرمایا ایک آدمی سورت کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کے پاس ایک گھوڑا دو رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ ایک بادل اس کے اوپر چھا گیا اور قریب سے قریب تر ہونے لگا، اور گھوڑا اس بادل کے خوف سے اچھلنے کودنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا، یہ سکینت یعنی تسکین ہے، تسلی ہے، جو قرآن حکیم کی برکت سے نازل ہوئی تھی۔ یعنی انسان جب تلاوت کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ انسان کے اپنے کان سنتے ہیں بلکہ آس پاس کی مخلوق بھی سنتی ہے، اور خاص طور پر فرشتے جو ہیں وہ سمٹ آتے ہیں، سایہ فگن ہو جاتے ہیں، اور انسان کو ایک خاص قسم کا سکون میسر ہوتا ہے جو ہر قرآن پڑھنے والا محسوس کر سکتا ہے۔ اور کہیں کہیں اس تسکین کو یعنی ویژولائز کرایا گیا، ایک مادی شکل میں دکھایا گیا، اور یہاں اس کی مثال ہے۔ اور سورت کہف کے بارے میں تو آپ ویسے بھی جانتے ہیں کہ اس کا پڑھنا جو ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ہر جمعے کو پڑھی جائے اور ایک جمعے سے دوسرے تک اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور پیدا کر دیتا ہے۔ وہ نور کیا ہے کہ زندگی گزارنے کا یعنی اللہ کی رضا کے مطابق ایک سلیقہ اور طریقہ، یعنی وہ روشنی انسان کو مل جانا کہ جس سے انسان اپنی دنیا کے اندھیروں اور مشکلات میں اللہ کی راہ کو پہچانتا رہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے قرآن حکیم کے ایک حرف کی تلاوت کی اس کو ایک نیکی ملے گی، اور ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ یعنی ایک پر ایک نیکی اور ایک پر 10 ہو جائیں گی۔ کیسے 10؟ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، جو شخص ایک نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ اور اس طرح آپ اگر کیلکولیٹ کریں تو آپ تھوڑی دیر میں بھی ہزاروں نیکیاں کما سکتے ہیں، اور کمانی چاہیے بھی، اس لیے کہ ہم خرچ بھی بہت کرتے ہیں، ضائع بھی بہت کرتے ہیں، کسی کی غیبت کر کے، کسی سے حسد کر کے، کسی کے ساتھ کوئی اور برا معاملہ کر کے۔ تو اس لیے بہت سی پونجی کی ضرورت ہے آخرت میں جانے کے لیے، اس لمبے سفر کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں، وہ سینہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اور یہ محفوظ نہیں کا مطلب ہے یاد نہیں، یعنی جسے قرآن کا کچھ حصہ زبانی یاد نہیں، یعنی بائی ہارٹ نہیں، یعنی سینے کے اندر نہیں اس کے، تو وہ ویران گھر کی طرح، خراب گھر کی طرح، برباد گھر کی طرح۔ اور آپ برباد گھروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی ایسے گھر کا تصور لے آئیں کہ جس کے رہنے والے اس میں رہتے نہ ہوں، تو کس طرح جالے لٹک جاتے ہیں، دیواروں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، سامان خراب ہو جاتا ہے، وہاں پر مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے اور دوسرے جانور گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی ایک ہنستے بستے آباد گھر میں کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ وہ وہاں آ کر کچھ خرابی کر سکے، لیکن جب کسی گھر میں کوئی بستا نہیں تو چور ڈاکوؤں کے لیے اور ہر کسی مخلوق کے لیے وہ پھر کھلی جگہ۔ اسی طرح دل میں اگر قرآن موجود ہو اور اس کو پھر اس کا مذاکرہ بھی کیا جائے تو شیطان کو آنے کا کم موقع ملے گا، اور ادھر ادھر کے وسوسے اور خیالات اور حسد اور بہت سی جو منفی کیفیات ہیں انسان کے دل میں آنے والی، وہ بھی دور ہوتی چلی جائیں گی، اور بہت سے ڈپریشنز اور بہت سے ایسی فیلنگز جو ہیں وہ کم ہونے لگیں گی، یا ان کی شدت جو ہے وہ انسان کو لیے پریشان کن نہیں ہوگی۔ اور یہ کس صورت میں؟ کہ جب دل میں کچھ حصہ محفوظ ہو۔ ہمارے ہاں اس کا اہتمام بہت کم کیا جاتا ہے، عموماً لوگ نماز میں قل ہو اللہ سے آگے نہیں بڑھتے، کیونکہ وہ اسکول میں قل ہو اللہ ہی سکھائی جاتی ہے، یا عموماً اسی پر ہی ہم عادی ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک نماز کے اندر پڑھنا باہر پڑھنے سے کئی گنا زیادہ اجر کا سبب ہے، اور اگر انسان کوشش کرے اور اپنی ایک عادت بنا لے تو جس طرح بہت سی اسکلز ڈیولپ کرنی پڑتی ہیں، اسی طرح اس اسکل کو بھی ڈیولپ کرنا پڑے۔ انسان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم اپنے حافظے کو استعمال کم کرتے ہیں تو اس لیے وہ صلاحیت کو زنگ لگا رہتا ہے۔ ہر شخص حسب استطاعت جو ممکن ہو کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کا ضرور یاد کرے، اور کچھ نہیں تو آخری پارے کی کچھ صورتیں ضرور یاد ہونی چاہیے، تاکہ نماز میں انسان بہتر طور پر پڑھ سکے اور اس دل کی ویرانی اور اداسی دور ہو سکے. اور اسی طرح چونکہ یہاں پر صرف حفظ نہیں بلکہ قرآن کا فہم بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ دل کے اندر اس کی, یعنی کہیں سے بھی انسان قرآن پڑھے تو اسے فوراً کلک کر جائے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ کانٹیکسٹ ہے, تو وہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھو اور بلندی کی طرف چلو, یعنی قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے جاؤ اور جنت میں بلند درجات کی طرف بڑھتے چلے جاؤ. آپ کو یہ تو پہلے بتایا جا چکا ہے کئی دفعہ کہ جنت میں صرف ایک میدان نہیں, سب کی جنت برابر نہیں, جنت میں درجے ہیں, یعنی کسی کا پہلا درجہ ہے اور کسی کا اس سے کہیں سواں درجہ مثال کے طور پہ, اور یہ ہر ایک کے اعمال کے اعتبار سے ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی کھڑکی سے باہر دیکھے تو جیسے ستارے بلند ہیں اسی طرح بعض لوگوں کے درجات اتنے اونچے ہوں گے, یعنی ایک درجے سے دوسرا درجہ بلند ہوگا. اور یہاں پر کس کو کہا جا رہا ہے؟ قرآن کے پڑھنے والے کو, کہ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا اب تو پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا درجات پر, اور آخری تیری منزل وہ ہے جہاں تک تو پڑھ جائے, یعنی جہاں تیرا پڑھنا ختم وہاں تیری منزل آ گئی. اور ظاہر ہے کہ اگر کسی کو ایک سورت یاد ہے تو اسی اعتبار سے اس کا مقام ہوگا, اگر زیادہ ہیں اور اس سے زیادہ ہیں اور اس سے زیادہ اس کے اندر شغف ہے یا پورا قرآن یاد ہے تو اسی طرح درجات کی بلندی. یہ شوق اس لیے بھی دلایا گیا کہ پہلے لوگوں کی کتابیں اس لیے تحریف و تبدیلی کا شکار ہو گئی تھی کہ انہوں نے سینے میں اس کو محفوظ نہیں رکھا. مسلمانوں کی جو کتاب ہے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا, اور یہ اللہ تعالیٰ نے خود پھر ایسے احکامات دیے, ایسی تعلیمات دی کہ جس کی وجہ سے مسلمان اس کو پڑھتے رہیں, اس کو یاد کرتے رہیں, اور اس کو شوق کے ساتھ اس فعل کو, یعنی اس کتاب کی حفاظت کے ذمے کو, کیونکہ ذمہ داری تو اس کی ہے لیکن حفاظت کرنا یا محفوظ رکھنا تو انسانوں ہی کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کو, اور وہ اس کو یاد رکھ کے اور مختلف طریقوں سے ہی ہو سکتا ہے. تو یہاں حافظ قرآن کے لیے یہ ایک طرح سے خوشخبری ہے کہ اس کو بلند درجات اتنے ہی ملیں گے جہاں تک وہ پڑھتا چلا جائے گا. پھر فرمایا کہ جس طرح تم دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے, ایک ہوتا ہے تیز تیز پڑھنا اور ترتیل سے پڑھنا کیا ہے؟ آہستہ آہستہ پڑھنا, یعنی جس طرح دنیا میں تم ہر لفظ کا حق ادا کر کے اس کو پڑھتے تھے یہاں بھی ویسا ہی پڑھو, کیونکہ تیری منزل وہ ہے جہاں تو اپنے حفظ کردہ آخری آیت کی تلاوت کرے گا. اگلا باب ہے باب الامر بتعہد القرآن والتحذیر من تعریضه للنسیان, قرآن حکیم کی حفاظت کے حکم اور اسے بھلا دینے سے ڈرانے کا بیان. حضرت ابو موسیٰ سے مروی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن حکیم کی ہمیشہ تلاوت کرتے رہا کرو, کیونکہ قرآن حافظے سے نکلنے کے معاملے میں اس سے بھی سخت ہے جیسے کہ اونٹ ڈھنگے سے نکل جاتا ہے, یعنی رسی توڑا کے بھاگ جاتا ہے, اسی طرح قرآن پاک بھی جانے کو ہر وقت تیار رہتا ہے اور اسے اپنے پاس روکنے کا ذریعہ یہی ہے کہ اسے بار بار پڑھا جاتا رہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن کی مثال اس اونٹ کے مالک جیسی ہے جس کا گھٹنا بندھا ہوا ہے, اگر اس کا مالک اس کا خیال رکھے گا تو وہ اس کو روکے رکھے گا, اور اگر اس کو چھوڑ دے گا تو وہ چلا جائے گا. یعنی اونٹ کا مالک جیسے اونٹ کو پکڑ کے رکھتا ہے, باندھ کے رکھتا ہے, اسی طرح قرآن کا یاد کرنے والا قرآن کو اپنے ساتھ باندھے رکھے, اور اس کا باندھنا کیا ہے؟ اس کو پڑھتے رہنا. اگلا ہے باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها, خوش الحانی سے قرآن حکیم پڑھنے کے مستحب, اور اچھی آواز والے شخص کو قرآن حکیم سنانے کے لیے کہنے اور اس کو سننے کا بیان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اس طرح نہیں سنتا جیسا کہ کسی خوش الحان نبی کو بلند آواز سے ترنم کے ساتھ قرآن حکیم پڑھتے ہوئے سنتا ہے. پھر اگلی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری سے ہے, فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہیں حضرت داؤد علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے مزامیر سروں میں سے ایک سر عطا کیا گیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ نے قرآن پاک میں پڑھا ہوگا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور تسبیح کرتے تھے تو سارے پرندے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، سمٹ آتے، اور وہ تمام آس پاس کی چیزیں تسبیح کرنے لگتی، اور زمین سے آسمان تک ایک سما جو ہے وہ بن جایا کرتا تھا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز چونکہ بہت خوبصورت تھی اس لیے ہر چیز ان کی طرف متوجہ ہو جاتی. حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی اور فرمایا کہ تمہیں بھی حضرت داؤد کے سروں میں سے ایک سر ملا ہے، یعنی خوش الحانی کا ایک حصہ ملا ہے. اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ سے فرمایا، اگر تم دیکھتے کہ میں گزشتہ رات تمہیں قرآن حکیم پڑھتے سن رہا تھا تو تم بہت خوش ہوتے. یعنی وہ پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنتے جا رہے تھے. فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جاتا تو تمہیں اس بات کی بہت خوشی ہوتی. کیونکہ بعض اوقات انسان اکیلے پڑھ کے بھی خوشی محسوس کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ جب وہ دوسروں کو سناتا ہے تو ان کو سنا کر جو دوسروں کے دلوں پہ کیفیات ہوتی ہیں ان کو بھی انسان خود محسوس کر سکتا ہے، اور اس سے قرآن حکیم کے پڑھنے کا ایک خاص لطف انسان کو آتا ہے. اور اس کے اہتمام کا حکم بھی دیا گیا جیسا کہ آگے آپ پڑھیں گے، یعنی قرآن پاک کے اچھی آواز سے پڑھنے کی محفلیں یا مجلسیں منعقد ہونی چاہیے، اور جس طرح تراویح وغیرہ پڑھی جاتی ہیں یعنی بلند آواز سے، اس کا بھی اہتمام. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، اور میں نے کسی کو نہیں سنا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوش الحان ہو. یعنی آپ کی آواز سب کی آوازوں سے زیادہ خوبصورت تھی. حضرت ابو لبابہ بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرآن حکیم کو خوش الحانی سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں. یعنی امت کا ایک فرد ہونے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس بات کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں پڑھا جائے، یعنی اس کے لیے کوشش کی جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ گانا اور رونا سب کو آتا ہے، تو اگر گانا سب کو آتا ہے تو قرآن بھی پھر خوش الحانی سے پڑھا جا سکتا ہے. یعنی وہ ایسی چیز نہیں کہ جو صرف چند مخصوص لوگوں کی پراپرٹی ہو، نہیں، سب اس میں حصہ لے سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ گانے والے گانے کے لیے کتنا ریاض کرتے ہیں اور کس وقت کرتے ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. اور قرآن حکیم کے پڑھنے کا بھی وہی وقت ہے. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن حکیم پڑھ کر سناؤ. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو قرآن حکیم پڑھ کر سناؤں؟ حالانکہ قرآن حکیم تو آپ پر نازل ہوا ہے. فرمایا، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ کسی دوسرے سے قرآن حکیم سنو، یعنی کوئی اور پڑھے اور میں سنوں. تو میں نے آپ کو سورہ نساء پڑھ کر سنائی، حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَئِ شَهِيدًا، کہ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ لے آئیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنائیں گے. تو فرمایا، بس اب کافی ہے، میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور یہ آنسو تھے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے کے. باب فی الحث علی صور و آیات مخصوصۃ، مخصوص صورتوں اور آیات پر ابھارنے کا بیان. حضرت ابو سعید رافع بن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تجھے قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت کے متعلق نہ بتاؤں؟ اور جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا نا کہ میں تمہارا کھانا آنے سے پہلے تعبیر بتا دیتا ہوں، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت پر حکمت انداز میں بات کرتے تھے کہ سننے والا اکتا نہ جائے. کہتے ہیں کہ جتنی دیر میں ہم مسجد سے باہر جائیں گے اتنی ہی دیر میں میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، یعنی ایک بات سناتا ہوں کہ قرآن پاک میں سب سے عظیم ترین صورت کیا ہے. پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، اور جب ہم نے مسجد سے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا، آپ نے فرمایا تھا کہ آپ مجھے قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت بتائیں گے. فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورت فاتحہ. یہ بار بار پڑھی جانے والی سات آیتیں ہیں اور قرآن حکیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا.
اس میں ایک بڑی حکمت کی بات یہ نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے اور پڑھانے کا طریقہ صرف یہ نہ تھا کہ کلاس لیکچرز ہوتے تھے، وہ خطبے اپنی جگہ تھے، وہ تعلیم اور تدریس کا اہتمام اپنی جگہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، مختلف مواقع پر بھی صحابہ کرام کو مختلف چیزیں سکھایا کرتے تھے، اور خاص طور پر کچھ لوگوں کی طرف آپ کی توجہ جو تھی بطور خاص زیادہ تھی، اور انہی کی طرف جو آپ کے قریب رہتے تھے. اور اس میں حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، حضرت انس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو پکارا، انہوں نے کہا لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، اور پھر انہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد انہیں کچھ باتیں سکھائیں. اسی طرح یہاں حضرت رافع سے بھی، جو کہ ایک نوجوان صحابی تھے، ان کو بھی اسی طرح فرمایا کہ نکلنے سے پہلے، ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کام میں مشغول ہوں اور آپ چاہتے ہوں کہ میں رافع کو ایک بات سکھاؤں، تو ان کو روکنے کے لیے کہا کہ نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا. اور پھر جب آپ نکلنے لگے تو اس وقت حضرت رافع نے آپ کو پھر یاد کرایا کہ آپ نے مجھے کچھ بتانے کے لیے کہا تھا، وہ بات کیا ہے. یہ بھی ایک انداز ہے بتانے کا، حالانکہ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے یہاں بیٹھو میں تمہیں ایک بات سناتا ہوں، لیکن آپ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ حضرت رافع کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ پہلے وہ بچے تھے، جب وہ کسی جنگ میں جانے کے لیے تیار ہو کے آگے اور انہیں نہیں لے جایا گیا، تو چونکہ بچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچوں کو سکھانے کا انداز تھا یا نوجوانوں کو سکھانے کا انداز تھا یا ان کی طرف خاص توجہ کا جو انداز تھا، وہ بھی اس میں جھلکتا ہے. اور پھر آپ ان کو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بتاتے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ان کو ایک بات کہتی پھر آپ خاموش ہو گئے، پھر ان پہ چھوڑ دی کہ اب یہ خود توجہ کرے اور خود سیکھنے کے موڈ میں آئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قل ہو اللہ احد پڑھنے کے متعلق فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یہ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. اور ایک روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا کہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھے؟ صحابہ کرام پر یہ بات شاک گزری. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون شخص اس کی استطاعت رکھتا ہے؟ فرمایا، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد، ایک تہائی قرآن ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تین دفعہ یہ پڑھ لیں تو ہم کہیں کہ پورا قرآن ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر توحید کی دعوت ہے، اور قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ جو ہے توحید کی تعلیم پر مبنی ہے، تو اس لیے اس چیز کی طرف اشارہ یہاں پر ملتا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کسی شخص کو قل ہو اللہ احد پڑھتے سنا، وہ شخص اس سورت کو بار بار دہرا رہا تھا. جب صبح ہوئی تو وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اور وہ شخص اس قل ہو اللہ پڑھنے کو کم عمل سمجھتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی اس کے پڑھنے کو حقیر مت سمجھو، اسے بار بار بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی بطور ذکر بھی پڑھا جا سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قل ہو اللہ احد کے متعلق فرمایا، بے شک یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت یعنی قل ہو اللہ احد سے محبت کرتا ہوں. فرمایا، بلا شبہ اس کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ان آیات کو نہیں دیکھا جو آج رات نازل ہوئیں؟ ان جیسی آیات کبھی دیکھی نہیں گئیں، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اسی لیے صبح شام ان کو تین تین دفعہ پڑھنے کا حکم ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے نازل ہونے سے قبل جنوں سے اور انسانوں کی نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، اور جب یہ صورتیں نازل ہوئی تو آپ نے ان کی تلاوت کو معمول بنا لیا، اور ان کے علاوہ تعوذ کے باقی کلمات ترک کر دیے. یعنی تعوذ کے کئی کلمات ملتے ہیں پناہ طلب کرنے کے، خاص طور پر ایسے شر سے جو انسان کو نظر نہ آتا ہو. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ نظر بد کا ذکر ملتا ہے، نظر لگنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے، بہت سے لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، جبکہ اسلام میں اس کا واضح تصور موجود ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات کسی کی نظر ایک انسان کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے. مراد اس سے یہ کہ انسان پھر اس کے بعد سروائیو نہیں کر سکتا، مر سکتا ہے، اور اسی طرح اونٹ جو ہے وہ بھی
مر سکتا ہے اور اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے اور پھر وہ پک جائے گا ہنڈیا میں، مراد یہ ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی آپ نے دیکھی، ایک بچی کے جس کا رنگ زرد ہو چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر دم کیا جائے تاکہ اس کی صحت بحال ہو جائے۔ کسی بھی خوبصورت چیز کو نظر لگ سکتی ہے، اور نظر کے بارے میں پیرا سائیکالوجسٹ جو ہیں، پیرا سائیکالوجی سائیکالوجی کی وہ برانچ ہے جس میں ان چیزوں کے ساتھ کنسرن ہوتا ہے جو عموماً نظر نہیں آتی، یا انسان ان کو محسوس تو کر سکتا ہے لیکن ان کا وجود ایسا سچ نہیں ہوتا۔ انہیں چیزوں میں سے نظر کے بارے میں بہت سے تجربات کیے گئے۔ جرمنی کے ایک شخص کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ جب کسی چیز کو دیکھتا تھا، جیسے کسی مضبوط ستون کو، کچھ دیر دیکھنے کے بعد اس میں دراڑیں پڑ جاتی تھیں۔ اور اسی طرح اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ کئی چیزیں جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں اس کے دیکھنے سے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی توجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ کچھ لوگوں کی آنکھوں سے ایسی غیر مرئی، یعنی جو نظر نہیں آتی، ایسی ریز نکلتی ہیں، ایسی لہریں نکلتی ہیں کہ اگر وہ کسی چیز کے اوپر پڑ جائیں تو اس کو نقصان دے سکتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ اب آنکھ تو چھوڑیں، غیر یعنی انسانی اور مادی چیزوں کے باقی چیزیں جن کے اندر روح نہیں بھی ہے، ان سے بھی ایسی ایسی شعائیں نکل رہی ہیں کہ جو انسان کے جسم کے اندر گھس کر اس میں بہت سی چینجز لا سکتی ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیزر کے ذریعے آنکھوں کا آپریشن کیا جا رہا ہے، گردوں کا آپریشن کیا جا رہا ہے، اور بہت سے حصوں میں اندر سٹونز جو ہیں ان کو پگھلایا اور توڑ کے نکالا جا رہا ہے۔ تو اگر باقی چیزوں کی ریز جو ہیں وہ یہ کام کر سکتی ہیں، تو انسان تو پھر ایک جیتی جاگتی، ایک روح اور قوت رکھنے والی چیز ہے، اس کے اندر سے جو لہریں نکلتی ہیں ان کا بھی ایک اثر ہوتا ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ بعض لہریں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسرے انسان کے خون کے اندر ایک ایسا مادہ پیدا کر دیتی ہیں کہ جس کی وجہ سے رنگ پر فرق پڑ جاتا ہے۔ اور ضروری نہیں کہ ہر انسان کی نظر جو ہے وہ نظر بد ہی ہو یا نظر لگنے والی ہو، کوئی انسان بھی ایسا ہو سکتا ہے اور اس کا بھی اپنا قصور نہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی انسان کو جو قوت بھی اچھی بری ملی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملی، لیکن ان ساری چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ دعائیں سکھا دی گئیں کہ انسان جب ان کو پڑھ لیتا ہے تو اس کے سامنے یا اس کے آس پاس حفاظت کے لیے پھر ایک اسی طرح کا غیر مرئی حصار قائم ہو جاتا ہے کہ جس کو کراس نہیں کر سکتی بری نظر، یا وہ حسد یا کسی قسم کی چیز پھر اس کو نقصان نہیں دیتی۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ ان صورتوں کے اور ان آیات وغیرہ کے پڑھنے کا حکم ہے۔ آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے اور کہتے ہیں جی یہیں پر سب کو نظر لگتی ہے، مغرب میں تو کبھی کسی کو نظر نہیں لگتی۔ وہاں پر آپ دیکھیں کہ جس طرح نفسیاتی مریضوں کے ہسپتال بھر گئے ہیں اور کثرت سے ان سب چیزوں کا وجود ہے، اور بھی بہت سے اسباب ہیں، اس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کو جب مانا نہیں جاتا اور ان کے مادی علاج کیے جاتے ہیں تو ان سے وہ چیزیں کنٹرول میں آتی نہیں، اور بعض اوقات ان لوگوں کو اسپتالوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، انہیں نکلنے کی اجازت نہیں، بعض لوگوں کو پھر لاک اپ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ خبریں ہمیں کسی انسان کی طرف سے نہیں مل رہی، اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے مل رہی ہیں۔ جس نے ان تمام چیزوں کو تخلیق کیا وہ خود بتا رہا ہے کہ ان چیزوں کے اندر ایسے اثرات بھی موجود ہیں، اسی لیے وہ ماشاء اللہ اور یہ تمام چیزیں پڑھنے کو کہا گیا۔ لیکن ہمارے یہاں ماشاء اللہ پڑھنے کی طرف سے توجہ نہیں دی جاتی، ہاں کالک وغیرہ لگا دی جاتی ہے یا کوئی جوتا الٹا دیا جاتا ہے یا اس قسم کی حرکات جو دیگر مذاہب سے کی گئیں، یعنی پاگل پن جیسی حرکتیں، ان کی طرف ہم عموماً توجہ زیادہ کرتے ہیں، جبکہ اسلام نے خوبصورت بہترین کلمات ہمیں سکھائے ہیں جن کو پڑھ کر انسان اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور بچوں کے لیے خاص طور پر پڑھنے کو کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے جب بھی انہیں دیکھتے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ وعین لامۃ، کہ میں ہر نظر بد سے اور ہر شیطان کے شر سے تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، تمہیں اللہ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ تو بچوں کے اوپر بھی یہ پڑھ کے دم کرنا چاہیے، اور خود بھی اپنی حفاظت کے لیے بھی یہ صورتیں جو ہیں معوذتین، ان کا بطور خاص صبح اور شام ذکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم میں ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، اس سورت نے ایک شخص کی شفاعت کی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا گیا، اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک۔ اور خاص طور پر اس کو رات کو پڑھنے کو کہا گیا کہ یہ عذاب قبر سے محفوظ رکھتی. لیکن اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب زبانی آتی ہو, ظاہر ہے کہ قرآن کھولنے کا تردد تو پھر کم ہی لوگ کریں گے, اور خصوصاً پھر اگر یہ کہا جائے کہ اب کون وضو کرے اور کون اسے پڑھے, تو کوشش کریں کہ یہ بھی چھوٹی سی صورت ہے, صرف 30 آیات ہیں, ایک روز کر لیں تو مہینے میں یاد ہو جائے گی اور اسے آپ رات کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی رات کو سورت بقرہ کی آخری دو آیات تلاوت کرے وہ اس کے لیے کافی ہیں, اور وہ ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے. کہا گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو آیات اس رات کے لیے ناپسندیدہ حالات کے پیش آنے سے اس کے لیے کافی ہوں گی, یعنی رات کو انسان بہت سے خطرات کی زد میں ہوتا ہے, یہ آیات اس کی حفاظت کریں گی. اس کا مطلب یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ آیات اس کے لیے رات کے قیام سے کفایت کریں گی, یعنی اگر وہ شخص رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا تو اس کے پڑھنے سے اس کو بہت اجر ملے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبریں نہ بنا دو, بے شک شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورت بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے, یعنی وہاں آنا نہیں چاہتا جہاں سورت بقرہ پڑھی جاتی ہے. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو منذر, کیا تمہیں معلوم ہے کہ تیرے پاس قرآن حکیم کی جو آیات ہیں ان میں سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, یعنی آیت الکرسی. آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا اے ابو المنذر, تمہیں علم مبارک ہو, یعنی تم جاننے والے لوگوں میں سے ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکات رمضان یعنی صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر فرمایا, کوئی آنے والا میرے پاس آیا اور وہ کھانے سے کچھ اٹھانے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. اس نے کہا میں ضرورت مند آدمی ہوں, مجھ پر اہل و عیال کا بوجھ ہے, میں بڑا محتاج ہوں, تو میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ, آج رات تمہارے قیدی نے کیا کیا, یعنی وہی کے ذریعے آپ کو بھی خبر دے دی گئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے حاجت مندی اور اہل عیال کا شکوہ کیا تو میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا, آج وہ پھر آئے گا. مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا, بس میں اس کی تاک میں رہا. وہ آیا اور کھانا اٹھانے لگا تو میں نے کہا میں ضرور تجھے حضور کی خدمت میں پیش کروں گا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو, میں محتاج اور عیالدار ہوں, پھر نہیں آؤں گا. بس میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ, گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے حاجت مندی اور اہل عیال کا شکوہ کیا تو میں نے اس پر رحم کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا, آج وہ پھر آئے گا. میں تیسری مرتبہ اس کی تاک میں رہا, وہ آیا اور کھانا اٹھانے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ آخری اور تیسری بار ہے, تو کہتا ہے کہ پھر نہیں آئے گا لیکن تو پھر آ جاتا ہے. اس نے کہا مجھے چھوڑ دے, میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ تجھے نفع پہنچائے گا. میں نے کہا وہ کلمات کیا ہیں؟ اس نے کہا جب تو سونے کے لیے بستر پر جائے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر, اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مسلسل تیرے ساتھ رہے گا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا. میں نے اس کو چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا گزشتہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وہ چند کلمات سکھا دے گا جن سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا, تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. فرمایا وہ کلمات کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا, اس نے مجھ سے کہا جب تو بستر پر جائے تو اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لیا کر, یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس نے مجھ سے کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ مسلسل تیرے ساتھ رہے گا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تجھ سے سچ کہا ہے حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے. اے ابو ہریرہ, تجھے معلوم ہے کہ وہ کون تھا جس سے تو 3 دن تک باتیں کرتا رہا؟ میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا وہ شیطان تھا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ دجال سے محفوظ ہو گیا, اور ایک روایت میں ہے سورہ کہف کی آخری 10 آیات, یعنی یہ زبانی یاد کر لینی چاہیے. اچھا, یہ جو پہلی شیطان والی بات ہے اس میں آپ دیکھیں کہ
اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسانی روپ میں بھی آ سکتا ہے، اور خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں انسان تنہا ہو. اب اسے ڈرنا نہیں شروع کر دینا. اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان کو ہر ایک سے سیکھنا چاہیے اور سیکھ لینا چاہیے، اگر کوئی اچھی بات بتا رہا ہو خواہ وہ شیطان جیسا دشمن ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نہ سیکھنا اپنے ساتھ دشمنی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی، انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے اور آج سے پہلے کبھی نہ کھولا گیا تھا. اس سے ایک فرشتہ اترا تو حضرت جبریل نے فرمایا، یہ فرشتہ ہے جو زمین پر اترا ہے اور آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا. اس نے سلام کیا اور کہا، آپ کو ان دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو عطا کیے گئے اور آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے. ایک سورت فاتحہ ہے اور دوسرے سورت بقرہ کی آخری آیات.